الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أي ميري قوم لا يجرمنكم شقاقي, میرے ساتھ زید نہ کرنا کہیں تم کو اس مصیبت میں نہ ڈال دے جیسا کہ قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو عذاب میں ڈال دیا گیا. وما قوم لوط منکم ببعید, اور قوم لوط تم سے دور نہیں ہے. واستغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرو. ثم توبوا الیہ, اور پھر اس کی طرف توبہ بھی کرو. ان ربی رحیم ودود, بے شک میرا رب رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے. آپ کے سامنے سورت ہود کی آیت نمبر 89 اور 80 آپ کے سامنے پڑھی. گزشتہ ہفتے سبق میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے نبوت دی, رزق حسنہ دیا, اور میرا قول میرا فعل سب برابر ہے کہ میں کہوں کچھ اور کروں کچھ اور, ایسا میں نہیں ہوں. میں اپنے لیے وہی پسند کرتا ہوں, میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں کہا میرا کام ہے اصلاح کرنے کا, اور اصلاح بھی اللہ کی توفیق سے ہوگی, اور اسی پر مجھے بھروسہ بھی ہے, اور اسی کی طرف میں رجوع بھی کرتا ہوں. گویا میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دیں, اور پھر میں اس پر محنت بھی کرتا ہوں. یہ تو گزشتہ سبق کا نچوڑ میں نے بیان کیا, خلاصہ. آج کے سبق میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور بات کہہ رہے ہیں. He's telling them one more thing. Oh میری قوم, oh my nation, don't do wrong things, don't against me, میرے خلاف نہ بنو, ورنہ تم پر بھی عذاب آئے گا جیسا کہ پہلی قوم پر آیا. میرے خلاف بنو گے, ضد کرو گے, سٹبن بنو گے, تو پھر عذاب آئے گا. اور تمہیں پتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم ابھی ابھی تم سے پہلے ہی ختم کر دی گئی ہے, کوئی ٹائم دور نہیں ہے. اس میں دو چیز ہے, ببعید زمانہ بھی دور نہیں, ٹائمز, اور وہ جگہ بھی دور نہیں ہے. یہ جوردن میں ہے, اس سے فلسطین سے قریب میں ہے. قوم لوط تمہارے سامنے ختم ہوئی ہے, اس کی جگہ بالکل قریب ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا حال بھی یہی ہو جائے. استغفار کرو, قوم سے نصیحت کر رہے ہیں, استغفار کرو اور توبہ کرو. معلوم ہوتا ہے استغفار الگ چیز ہے, توبہ الگ چیز ہے. استغفار الگ چیز ہے, توبہ الگ چیز ہے. استغفار زبانی کیا جاتا ہے جی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الی, اللہم اغفر لی. مینی مینی ٹائپس آف استغفار از دے. اور سب سے بڑا استغفار بخاری شریف میں ہے جس کا نام ہے سید الاستغفار, سارے استغفار کا سردار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت, اعوذ بک من شر ما صنعت, ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. بخاری شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث امام بخاری نے نقل فرمائی ہے, فرمایا جو صبح میں ایک بار پڑھ لیں یا شام میں ایک بار پڑھ لیں, اگر اس کی موت آ جائے سیدھا جنت میں چلا جائے گا, شہادت کی موت ملے گی اس کو. اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں. پانچ سات منٹ کا کام ہوتا ہے. آدمی کے پاس اپنے وظیفے کی کتاب ہونی چاہیے. جتنے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صبح اور شام کی وظیفے, آج کل تو بہت آسان ہے, آپ اپنے فون میں جی مارننگ ایوننگ دعاز, کہاں پر چلے جائیں آپ جی, پلے اسٹور پر چلے جائیں اور اس میں آپ لکھیں, انگلش میں لکھیں یا اردو میں لکھیں, مارننگ ایوننگ دعاز, الدعاء فی اليوم والمساء عربی میں لکھیں, مارننگ ایوننگ دعاز لکھیں گے تو ساری دعائیں آ جائے گی. اب اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں, پانچ منٹ نکال کر کے وہ ساری پڑھ لیں تو کتنا ثواب ہے اس میں. اللہ اکبر. جیسے صبح اٹھتے ہی پہلے دعا, اللہم ما اصبح به من نعمہ او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. فرمایا جو آدمی یہ دعا صبح اٹھتے ہی پہلے ایک بار پڑھ لیتا ہے, اس نے پوری رات کا میرا شکریہ ادا کر لیا, شکر ادا کر لیا اللہ پاک. صبح شام کی دعائیں ہیں, پانچ دس منٹ نکالنی ہے. صبح میں پڑھ لی ثواب ہی ثواب ہے, شام میں پڑھ لی ثواب ہی ثواب ہے, بے شمار دعائیں ہیں. پندرہ بیس پچیس روزانے کا معمول بنا لو, وہی ہوتی ہے, زیادہ تو ہوتی نہیں ہے, اس کو ایک بار بیٹھ کے پڑھ لیا. اور آج کل تو کتابیں بھی ملتی, چھوٹی چھوٹی کتابیں, اور چھوٹے چھوٹے ہم نے چھپوائے بھی ہیں صبح شام کی دعائیں, بہت سے لیے تھے. یہ ساری چیزیں اس کو پڑھنا چاہیے, اس میں بڑا ثواب ہے. اس میں استغفار بھی لکھا ہوا ہے, پروٹیکشن کی دعائیں لکھی ہوئی ہے, اپنی حفاظت, جن جادو پریشانیاں مصیبت غم ساری ڈپریشن, ان تمام سے حفاظت کی دعائیں موجود ہیں. ہم کیا پانچ دس منٹ نہیں نکال سکتے؟ اپنی دکان کے لیے چھ سات گھنٹے نکال سکتے ہیں, اپنے کام کاج اور باتوں کے لیے گھنٹے گھنٹے نکال سکتے ہیں. پانچ دس منٹ کہ جس میں پورے دن کی اللہ ہماری حفاظت فرما لے, اس میں استغفار بھی ہے. واستغفروا ربکم, اور توبہ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر, توبہ کے معنی ندامت ہے. اب کیا ہے کہ میں نے پچھلے جتنے گناہ کیے ہیں اے اللہ اس پر میں توبہ کرتا ہوں, اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ابھی کرتا ہوں, اور جو کرتا ہوں اس کو بھی چھوڑتا ہوں. اسی کا نام توبہ ہے, اسی کا نام توبہ ہے. اب توبہ کرے گا انسان تو کیا ملے گا پتا ہے تمہیں؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو آدمی توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کی وجہ سے اس کے بدن میں جتنی طاقت ہے گناہ کرنے کی, اللہ اس طاقت کو گناہوں سے بچا کر اس کو ڈائریکشن چینج کرے گا, نیکی کی طرف بھیجے گا. اس کا پوری طاقت کو اللہ ڈائریکشن چینج کر دے, یہ توبہ کی برکت سے ہوگا. پہلے میرے دماغ میں آتا تھا زنا کرو, دماغ میں آتا تھا چوری کرو, دماغ میں آتا ڈرگز لے لو, دماغ میں آتا کسی کو مار دوں, کسی کا مال لے لوں, اور نماز نہ پڑھوں, روزے نہ رکھوں, عبادت, یہ سارے وساوس, یہ سارے گناہ ہم کرتے تھے. اگر توبہ کر لی تو اللہ اس کے ڈائریکشن کو چینج کر لیتا ہے. اب جو طاقت ہے بدن میں اللہ اس کو ایک چینج کرتا ہے, نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے. جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اور بعض فرماتے ہیں توبہ کرنے سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ ان تمام گناہوں کو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، زنا کو، چوری کو، ڈرگس کو، ان سارے گناہوں کو اب نماز کے، روزے سے، تلاوت قرآن سے، نیکیوں سے ایکسچینج کر دے گا. ہم کرتے ہیں ایکسچینج کرتے ہیں نا منی کو، اللہ ہمارے گناہوں کو ایکسچینج کر دے. بھائی گناہ کی جگہ آپ تیرے لیے حج لکھ دیا، نماز لکھ دیا. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، تمہارے سیاحت کو میں حسنات سے بدل دوں گا. یہ کتنی بڑی بات ہے، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، توبہ کر لی، اللہ نے بالکل بدل دیا. کبھی نیکی نہیں کی ہے، لیکن توبہ ایک عجیب تیر ہے، ویپنز ہے، عجیب تریاک جس کو بولتے ہیں، تریاک. یہ آدمی پوائزن کھا لے اس کے اوپر کوئی دوا ہوتی ہے جس سے پوائزن ختم ہو جاتا ہے. گویا زندگی بھر گناہوں کا پوائزن بدن میں رکھا ہے، ایک بار دل سے توبہ کر لی، آنکھوں سے آنسو نکل گیا، اللہ نے یہ ایسا تریاق دیا ہے کہ زندگی بھر کے گناہ کو صاف کر دیا، ڈیلیٹڈ. اور اسی پر بس نہیں، حکیم الامت نے ایک عجیب حدیث نقل فرمائی، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب توبہ کرتا ہے بندہ، استغفار اور توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹلی without telling angels, without telling the land, زمین کو کہے بغیر، اس لیے کہ زمین بھی گواہ ہے نا ہمارے گناہوں پر. قرآن میں یوم الدین تو حدیثو اخبار، زمین گواہ ہے، جس جگہ پر بیٹھ کر گناہ کیا وہ زمین ہمارے خلاف ہے، وہ قیامت میں بولے گی. میں نہیں کہتا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَإِن بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، وہ رب سے احوال کو بیان کرے کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، یہاں کیا کیا، وہاں کیا کیا، وہاں کیا کیا، وہاں غیبت کہاں کی، چوری کہاں کی، زینا کہاں، وہ ساری زمین بولے گی. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین کہتی ہے اللہ مجھے حکم دے کہ میں پھٹوں، اس کو اندر میں ڈال دوں. زمین کہتی ہے اللہ سے، آسمان کہتا ہے، سمندر کہتے ہیں، پہاڑ کہتے ہیں، اللہ حکم دے. لیکن اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، میرا بندہ ہے، تیرا بندہ ہے یا میرا ہے؟ کہ اللہ تیرا ہے، بس مجھ پر چھوڑ دو، تیرا بندہ ہے تو کرو، لیکن وہ تو اللہ کے بندے. تو اللہ فرماتے ہیں ڈائریکٹلی، میں خود کرامن کاتبین نے جو گناہ لکھا ہے ہمارے رجسٹر میں، بک آف ڈیڈز میں، اور زمین میں، جس زمین پر گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بک آف ڈیڈز سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے. فرشتوں کو نہیں کہتا کہ تم ڈیلیٹ کرو، کیوں؟ ورنہ قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میرے بندے کو تم تانا دو کہ تو تو ایسا تھا، ہم نے ڈیلیٹ کیا ہے، میں خود ڈائریکٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. فرشتے کو پتا بھی نہیں ہے، زمین کو پتا نہیں، آنکھوں کو پتا نہیں، سب بھول گئے. یہ کب؟ توبہ. اس لیے ہر نبی نے اپنی امت کو یہی کہا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، رب سے استغفار کرو، توبہ کرو. ان ربی، میرا رب رحم کرتا ہے، رحیم ہے وہ. اور لفظ بھی عجیب، جب آدمی توبہ کرے تو اللہ کی رحمت اترتی ہے، جب اللہ کی رحمت اترتی ہے تو پھر اللہ کی محبتیں آتی ہیں، آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے. اسی لیے دنیا میں بچہ باپ کا نافرمان ہے تو ڈائریکٹلی نہیں کہتا مجھے 500 پاؤنڈ دے، کل تو تو میری نافرمانی کرتا، پیسے لینے آیا، بھاگ یہاں سے. باپ تک نہیں دیتا، ماں تک نہیں دیتی نافرمان اولاد کو، اللہ کہاں دے گا. تو اس کے لیے کیا ہے، وہ بچہ اپنے باپ سے پہلے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اب نہیں کروں گا. پھر دوسرے دن آ کر کہتا ہے مجھے پیسے دو نا. اللہ یہی کہتا ہے وَعْفُ عَنَّا وَقْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا، پہلے مجھ سے معافی مانگ، تو اس گناہوں کی وجہ سے میں نے تیری روزی کے برکت کے دروازے بند کر دیے تھے، تیرے گھر میں رحمت کے دروازے بند کر دیے تھے، پہلے معافی مانگ، جب معافی مانگے گا تو میں تیرے لیے برکت کے دروازے جو بند کیے تھے کھول دوں گا. اسی کی طرف اشارہ، پہلے توبہ کر، استغفار کر، پھر میں تیرے لیے رحمت کرنے والا بن جاؤں گا، جب رحمت کروں گا تجھ پر تو پھر تو میرا محبوب بن جائے گا، اور کیا چاہیے. تو کیا کہنے لگے؟ قالوا یا شعیب، دیکھو ان کو پسند نہیں آیا، اچھی بات پسند نہیں آتی، کہہ رہے یا شعیب، اے ہمارے بستی کے فرد شعیب، مانف کہو کثیر مما تقولو، ہم نہیں سمجھتے بہت ساری بات جو تم کر رہے ہو. کیا کہہ رہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تم کیا بول رہے ہو. ارے کیا عربی بول رہے تھے؟ تم فارسی بول رہے تھے؟ یہ زولو بول رہے تھے؟ تم انگلش بول رہے تھے؟ یہ گجراتی بول رہے تھے؟ تم اردو بول رہے تھے؟ سمجھ میں نہیں آیا. یہ شعیب تو تمہارے خاندان کا آدمی ہے، جو زبان تم بولتے ہو وہ زبان تو یہی بولتے ہیں، اور کوئی زبان تو بول نہیں رہتے، لیکن ضد ہے. حالانکہ تھا کیا؟ تھا کیا؟ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، یہی تو بات تھی. اور تیسری بات کیا تھی؟ جو تم ناپ ٹول میں کمی کرتے ہو اس کو نہ کرو، بس. کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ جاہل سے جاہل آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا؟ جو لوگ اردو نہیں جانتے ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ کیا ہے. یہ زیر تھی، they were stubborn. They don't want to listen. جب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر یہ سب بہانے ایکسکیوز کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم تمہیں ہمارے اندر کمزور دیکھتے ہیں. کیا مطلب؟ تمہارا کوئی ویلیو نہیں ہمارے اندر. نبی کو کہہ رہے ہیں تمہارا ہمارے اس بستی میں کوئی ویلیو نہیں، ضعیف، کوئی ویلیو نہیں، کمزور ہو، کوئی ویلیو نہیں، نبی کا کوئی ویلیو نہیں. حالانکہ نبی قوم کا سردار ہوتا ہے، قوم کا بڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس پر اللہ کی نظر کرم ہر وقت ہوتی ہے، فرشتے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، یہ نبی ہوتے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم نے کہی تھی، تمہارے پاس ہے کیا؟ نہ تمہارے پاس مکان ہے، تم تو حضرت علی کے مکان میں رہتے ہو، حضرت ابو طالب کے مکان میں رہتے ہو، وہاں کھاتے پیتے ہو، نہ تمہارے پاس مکان ہے، نہ جائیداد ہے، نہ تمہارے پاس بہترین پراپرٹیز ہے، پیسے ہیں، کچھ تو ہے نہیں. یو گروئنگ اپ ان دا ہاؤس آف یور انکلز ہاؤس، تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا بول رہے ہیں تم؟ سمجھ میں نہیں آتا. کیا کہتے ہیں؟ وہ یقولون انہ لمجنون، اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے تھے یہ تو پاگل ہے، نعوذ باللہ، پاگل ہے، پاگل ہے، انکل، بے شک تم مجنون ہو، تم پاگل ہو، کیا بات کر رہے ہیں؟ میرے نبی کو کتنی تکلیف دی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بخاری شریف کتاب التفسیر اٹھا کر دیکھو، کبھی سنا ہو نہ سنا ہو سنو. کتاب التفسیر میں امام بخاری نے حدیث نقل فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور رہتے تھے مسجد نبوی سے، بیمار ہو گئے، از ویری ویری سک، سو چلو میں ان کی تیمارداری کے لیے، خبر لینے کے لیے میں چلو. چلتے 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 گئے، راستے میں دیکھا تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، جو سارے منافق کا سردار تھا، اس کی مجلس لگی ہوئی تھی، بڑی مجلس لگی ہوئی تھی، اور بیان کر رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، چلے گئے، بیٹھ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھ گئے، اور وہ خاموش ہوا تو اللہ کے نبی اس مجلس میں اللہ کی تعریف کرنے لگے، اللہ تو ایسا ہے، اللہ تو ایسا ہے، اللہ کی قدرت بیان کرنے لگے اس مجلس میں، منافقین کی مجلس میں. سبحان، کیا گٹس، کیا قدرت تھی، کیا طاقت تھی، یا ہمت تھی تبلیغ. تو اس وقت او عبداللہ ابن ابی نے کیا کہا؟ محمد، تمہیں بیان کرنا ہے تو نکلو یہاں سے، باہر جا کے بیان کرو، میری مجلس میں بیان نہیں کر سکتے، نکلو یہاں سے. آگے جو جملہ کہا ہے اتنا خطرناک، کیا کہا؟ محمد، ہم کہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، یہ جس گدھے پر تم بیٹھ کر آئے ہو उस अपने ऐसा कपड़ा लिया और लेकर के ऐसा नाक पर रखा मुनाफिक ने, ऐसा नाक पर, जिस गधे पर बैठकर तुम आए हो उस गधे की बू मुझे लग रही है, निकलो यहां से। अल्लाह के नबी को इतना ऐसी बात कही, इसलिए अल्लामा कस्तलानी फरमाते हैं वो गोया अपने आप को अफजल समझता था नबी के गधे से भी, हालांकि नबी का गधा भी उससे अफजल था जिस पर नबी अलैहिस्सलाम बैठे, वो तो नसीब वाला था कि उस पर नबी अलैहिस्सलाम बैठे। इसलिए रिवायत में आता है जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा जाओ मेरे नबी को लेकर आओ और जन्नत में से एक बुराक ले जाओ, क्या ले जाओ, एक बुराक ले जाओ, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते मैं जन्नत में गया बुराक लेने के लिए, तो एक नहीं 70,000 बुराक आगे आगे आ रहे हैं कि मुझे ले जाएं, मुझे ले जाएं, मुझे ले जाएं, मुझे ले जाएं, लेकिन एक बुराक आगे नहीं आ रहा, कोने में रो रहा है, क्राई। काजी ये जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने खसाइसुल कुबरा में इस बात को नकल फरमाया। शान मुस्तफ़ा में हमारे कारियानीस साहब रहमतुल्लाह अलैह तरके सर के बहुत बड़े, इन्होंने जिल्द दो जिल्द में शान मुस्तफ़ा लिखी है, उसमें हवाले के साथ बयान फरमाया, फरमाया वो क्यों रो रहा था, जिब्राइल ने उससे पूछा सारे खुश हैं आने के लिए तू क्यों रो रहा है, फरमाया जब से मैंने सुना है कि नबी ऊपर आने वाले हैं तब से मैं रो रहा हूँ, कहीं अल्लाह को मेरे आंसू ही पसंद आ जाए और मुझे कबूल कर लिया जाए और मुझे ले जाया जाए। फरमाया चलो तुम ही चलो, उसको लेकर आए, और जब जब जाने लगा मक्का से तो वो कूदने लगा, जिब्राइल ने कहा तुझे पता नहीं तुझ पर मोहम्मद बैठे, फरमाया आज से बढ़कर कौन से मेरे लिए खुशी का दिन हो सकता है कि मेरी कब्र पर इमाम अंबिया बैठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकरीद के दिन जब ऊंट को, इसलिए कि 100 ऊंट लाए थे ना, 63 और 35, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से 63 ऊंट को जबा किया, कहां पर, मीना में, हज के बाद, फाइनल हज के वक्त 63 जबा की। हमसे एक बकरा जबा नहीं होता, एक नहीं होता, अल्लाह के नबी ने 63 ऊंट को जबा किया, और फिर फरमाया अली जो तुम लेकर आए हो बकिया तुम कर लो 35। अप्रोक्सीमेटली 100 ऊंट जबा किए गए, क्यों इतने ज्यादा, इसलिए कि 1,24,000 से ज्यादा सहाबा किराम उस हज में मौजूद थे, सारे सहाबा इन ऊंटों से खाना खाए, इस ऊंटों से, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया सारे ऊंट में से थोड़ा थोड़ा गोश्त काटो और काट कर खाना बनाओ और मुझे खिलाओ। चूंकि आपकी उम्र भी होने वाली थी 63 इयर्स की, कैसा इशारा भी था, 63 ईयर्स में आपको तशरीफ ले जाना था, जबा भी किए कितने 63, लेकिन हर ऊंट कोशिश करता था जबा होने के लिए, ऊंट आगे आता है, एक को देखा दूसरा भागेगा, है ना, एक गाय को दूसरी भागेगी, लेकिन यहां ऊंट आगे आ रहे हैं कि मैं पहले कुर्बान हो जाऊं नबी के हाथ से, मैं पहले कुर्बान हो जाऊं नबी के हाथ से। क्या कहने लगा, तेरे गधे से मुझे बू आती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दिल पर ऐसी चोट लगी, चोट लगी, अल्लाह के नबी वहां से निकल गए, निकाल दिया बल्कि निकल गए, और कहां गए, साद बिन वक्कास के घर पर गए, जहां तो जाना ही था, फरमाया साद क्या कहूं, कितनी दिल पर चोट लगी होगी, वो सबर का पहाड़, सबर करने वाले जो पहाड़ था, लेकिन वो अल्लाह के नबी साद से कह रहे हैं देखो ना अब्दुल्ला ने मेरी कितनी इंसल्ट किया, उसने मुझे क्या जुमला कहा, मेरे मुझे कहा तेरे गधे से बू आती है निकलो यहां से, और मुंह पर हाथ रख लिया, मुझे कहा तुम बयान नहीं कर, मेरा इंसल्ट कर दिया, बात ही कर रहे थे इतने में अल्लाह पाक ने आयत करीमा उतारी जिब्राइल के जरिए, ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا, ऐ मेरे नबी وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, तुम बहुत पहले किताब से सुन चुके हो और आगे तुम्हें बहुत तकलीफ आने वाली है, برداشت کرو. نبی علیہ السلام کو ستایا گیا, برداشت کرو. اللہ کہہ رہے ہیں کس کے, کس کو؟ امام الانبیاء کو. یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں نا, کیا کہہ رہے ہیں؟ تم ہمارے اندر کوئی ویلیو نہیں, نکلو یہاں سے. نبی کو کہہ رہے ہیں, صہیب علیہ السلام کو. اسی لیے اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ ہم کسی کو حقیر نہ سمجھے, کسی کو لوور نہ سمجھے, کسی کو چھوٹا نہ سمجھے, مذاق نہ کرے, کسی کا مذاق نہ کرے. لولے لنگڑے کو دیکھ کر اس کا مذاق نہ کرو, نابینا کو دیکھ کر اس کا مذاق نہ کرو, بیمار کو دیکھ کر اس کا مذاق نہ کرو, غریب کو دیکھ کر اس کا مذاق نہ کرو. میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے ایمان والو, مرد مرد کا مذاق نہ کرے, ہو سکتا ہے وہ آدمی تم سے بہتر ہو, تمہیں پتا کہاں ہے. عورتیں عورتوں کا مذاق نہ کرے, ہو سکتا ہے وہ عورت تم سے بہتر ہو, دیکھنے میں تو غریب ہے لیکن اندر میں بڑے اللہ کے محبوب ہیں. صحابہ کرام دیکھنے میں بڑے غریب تھے لیکن اندر میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. کتنا مذاق کرتے تھے یہ لوگ صحابہ کرام کا, کیسا کیسا مذاق کرتے تھے. مذاق یہ جائز نہیں ہے. ایک ہے مذاق اور ایک ہے مزاح, دونوں الگ چیز ہے. مزاح کے معنی کسی کے ساتھ دل لگی کرنا. جیسے مثال ایک صحابی فرماتے ہیں, I was 5 years old, my mother took me by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے سامنے بٹھایا اور پھر سر پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی. اس سے کیا مسئلہ نکلا؟ چھوٹے بچے کو سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دینا یہ نبی کی سنت ہے. بڑوں کے لیے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کہ بڑے لوگ جڑا ہاتھ رکھ دو, نہیں تمہارا برکت کے لیے ایسا ہاتھ رکھ دو. بڑوں کے لیے نہیں ہے, بڑوں کے لیے نہیں ہے کہ تمہارا ہاتھ میرے سر پر, اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. ہاں بڑوں کے لیے یہ ہے کہ وہ نبی سے کہیں یا اپنے بڑے عالم سے کہیں, بزرگ سے کہیں, نیک لوگوں سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. لیکن ایسا نہیں, چھوٹے بچوں کے لیے, اپنے سے کم عمر والے کے لیے کہا ہے کہ اس بچوں کے لیے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے کا ثبوت نبی علیہ السلام سے ثابت. ہاتھ رکھ کر دعا کی اور اس کے بعد وہاں پر پانی تھا, آپ نے منہ میں پانی لیا اور اس کے چہرے پر کلی کی. اللہ اکبر, وہ کتنا نصیب والا ہوگا جس کے چہرے پر نبی کے منہ کا پانی گرا ہے, جس نبی کے پانی, وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ دوڑتے تھے, اور اگر پانی نہیں ملتا تھا تو دوسرے صحابی کے ہاتھ سے لے کر اپنے اوپر رکھتے تھے, جس کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. وہ پانی کتنا برکت والا ہوگا جس میں نبی کا ٹھوک مل گیا برکت کے لیے. ایک عورت آئی اور آنے کے بعد بڑی عورت تھی, کہنے لگی اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گی. میں نہیں, بڑی جنت میں نہیں جائے گی, بڑی جنت میں نہیں. شیشتہ رکھوائی, رونے لگی. میں روتے کیوں ہو, میں جنت میں نہیں جاؤں گی. میں ہاں بوڑھی بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی, بوڑھی جوان ہو کر جائے گی. مذاق کیا, یعنی مذاق نہیں مزاق کیا اس انداز سے. ایک صحابی آئے, فرمایا مجھے سفر میں جانا ہے, اونٹنی دیجیے مجھے. گی میں کھیمو, فرمایا اونٹنی کا بچہ دوں گا. فرمایا بچے پر بیٹھ کے میں کیسے جاؤں گا, بچے پر بیٹھ کے میں سفر میں کیسے جاؤں گا. فرمایا بچے سے مراد ہر اونٹنی اپنے ماں کا بچہ ہے اگرچہ بڑی ہو جائے. مطلب اونٹنی ہی دوں گا لیکن وہ اپنی ماں کا تو بچہ ہے. اس طریقے سے دل لگی فرمایا کرتے تھے میرے نبی. لیکن اس میں کسی کو ستانا مقصود نہیں ہوتا تھا, دل لگی مقصود ہوتی ہے. ایک صحابی گاؤں سے آتے تھے سبزی بیچنے کے لیے آتے تھے, مارکیٹ میں کھڑے ہو جاتے تھے مارکیٹ میں, اور سارے صحابہ بیچتے تھے مارکیٹ میں, بزنس کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں جاتے تھے, ڈائریکٹ اس غریب صحابی جو گاؤں سے آتے تھے بیچنے کے لیے پیچھے آئے ایک مرتبہ, اور ایسا اپنے کرتے نا کوئی آنکھ بند کر دیتے پیچھے سے, کون ہے بھائی, کون ہے, کون ہے. جب اس کو محسوس ہوا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو اپنے بیگ کو اور پیچھے کرنے لگا تاکہ نبی کے بدن سے مجھے اور برکت مل جائے. اپنے بیگ کو فرمایا, سنو تم میرے لیے گاؤں ہو, میں تمہارے لیے شہر ہوں. جب بھی آتے تھے تو سبزی لاتے تھے, اللہ کے نبی کے لیے سبزی لاتے تھے, اور اللہ کے نبی ان کو کچھ اور اپنے شہر کی چیز دیتے تھے. تو یہ مزاح ہے, ہمارے لیے مزاح ختم ہو گیا, ہم مزاح نہیں کرتے, ہم مذاق کرتے ہیں اور اس میں حقارت ہوتی ہے, لوگوں کو حقیر اور لوور سمجھتے ہیں, چاہے عالم کے پیچھے, چاہے مفتی کے پیچھے, چاہے قاری کے پیچھے, چاہے حافظ کے پیچھے, چاہے غریب آدمی کے پیچھے, چاہے بزنس مین کے پیچھے, کوئی بھی کسی طرح کا ہو, اس کے پیچھے ہم حقارت سے دیکھتے ہیں, اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اس کو تانا دیتے ہیں. اللہ کے نبی کو یہ بالکل پسند نہیں تھا. قرآن میں اللہ نے کہا ایسا کام کبھی نہ کرو ورنہ تمہاری ساری نیکیاں اس کو مل جائے گی, اس کے گناہ تمہارے سر پر آ جائیں گے. اس لیے یہ بات, وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, ہم تمہیں اپنی قوم میں سب سے لوور قسم کا سمجھتے ہیں. شعیب کو کہہ رہے, اللہ اکبر. پھر آگے کیا کہا, وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ, اگر تمہاری برادری نہ ہوتی, تمہاری فیملی اگر نہ ہوتی, تو ہم تمہیں رجم کر دیتے. رجم کا کیا معنی ہے, پتھر لیتے, کھڑا کرو اس کو, چاروں طرف سے لوگ پتھر مارتے, چاروں طرف سے پتھر مارتے, اس کو رجم بولتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زنا کرتا تھا اس کو رجم کیا جاتا تھا, کھڑا کھڈا کھود کر کھڑا کرو اور چاروں طرف سے لوگ پتھر مارتے تھے, اس کو رجم کہتے ہیں. فرمایا اگر تمہاری برادری, کیا مطلب برادری کا, یعنی تمہاری ساری برادری مسلمان نہیں ہے, تمہارا فالو کرنے والے نہیں ہے, تم اکیلے ہو, اس لیے ہم ان کو لک آفٹر کرتے ہیں, ان کی وجہ سے تمہیں مارتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ ہمارے ہیں, وہ کیسے ہیں, ہمارے مسلک والے ہیں, ہمارے ہی مسلک والے ہیں, اس لیے ہم تمہیں مارتے نہیں, ورنہ وہ بھی تمہاری طرف ہوتے تو ہم تمہیں ختم کر دیتے. یہ مطلب ہے اس آیت کا, ذرا قرآن کی تفسیر کو سمجھو. فرمایا ولولا رحتک لرجمناک, اور کیا کہہ رہے ہیں, وما انت علینا بعزیز, تم ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہو, تمہاری کوئی عزت نہیں ہے, تمہاری کوئی عزت نہیں ہے. بے عزیز کا معنی تم ہمارے اندر غالب نہیں ہو سکتے, یو کینٹ بی ون دا کیس, یو کینٹ بی اوور پاور اپون اس. وما انت علینا بعزیز, قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ. صہیب علیہ السلام کی بات تو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, اللہ اس کو نقل کر رہے ہیں. کہا صہیب علیہ السلام, اے میری قوم, ارہتی اعز علیکم من اللہ, میرا خاندان تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے بھی؟ میرا خاندان کیا چیز ہے, کچھ بھی نہیں, اللہ سب سے بڑا ہے, وہ پیدا کرنے والا, وہ کھلانے والا, وہ اللہ پلانے والا, وہ نفع دینے والا, وہ نقصان دینے والا, وہ بیماری دینے والا, وہ شفا دینے والا, وہ جلانے والا, وہ موت دینے والا, وہ رکھنے والا, پیدا کرنے والا, جوان کرنے والا, برا کرنے والا, اور پھر دوبارہ دوبارہ زندہ کرنے والا, وہ اللہ ہے. میری قوم کیا ہے, کچھ بھی نہیں, تم میری قوم کو پریفرنس دے رہے ہو اللہ پر, کون سے اللہ پر, وتختموه وراءكم زهريا, تم نے میرے اللہ کو پیچھے ڈال دیا, یو ترون اوے مائی گاڈ, مائی اللہ بہائنڈ, اینڈ یو ریسپیکٹ مائی فیملی. میری فیملی کیا ہے اللہ کے سامنے, اللہ سب سے بڑا ہے, تم میری بات سنو اللہ کے لیے. ان ربی بما تعملون محیط, میرا رب تمہارے سارے کاموں کو جانتا ہے, گھیرے ہوئے ہیں سب کچھ, میری فیملی کو تو پتا بھی نہیں میں کون ہوں, میرے پاس کیا ہے, میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, اللہ نے مجھے کیا دیا ہے. ویا قوم, کیا کہ اب نہیں مان رہے, بالکل نہیں مان, اب عذاب آ رہا ہے. نبی بہت کوشش کرتے ہیں, جب نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. وَيَا قَوْمِ اِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ, تم اپنا کام کرو, تم قوم تم اپنی جگہ پر اپنا کام کرو, اِنِّي عَامِلٌ میں بھی عمل کرتا ہوں, تم اپنے کام میں بزی رہو, میں اپنے کام میں بزی رہتا ہوں. سَوْفَ تَعْلَمُونَ, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا, مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ, کہ برائی کا عذاب کس پر آتا ہے, کون جھوٹا ہے, میں نبی جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہیں, نا اس میں پتہ چل جائے گا. بیٹھے رہو, نہیں سننا ہے نہ سنو. وَارْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ, تم بھی انتظام کرو, انتظار ویٹ کرو, میں بھی تمہارے ساتھ رقیب انتظار کرتا ہوں. کس کا؟ اللہ کے عذاب کا. اب بہت تبلیغ کی, بہت دعوت دی, بات نہیں سنتے, اور مخالف اور دشمن اور دشمن اور دشمن, تو چھوڑ دیا, جاؤں نہیں سننا ہے, تم جانے تمہارا کام جانے, میرا کام تو تبلیغ کا کام کرنا تھا. وَارْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ, تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اللہ کے عذاب کا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبَ, اب آ رہا اللہ کا عذاب, اللہ اکبر, ہم نے حکم دیا شعیب کو, یعنی شعیب کو بچا لیا. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, اور جتنے بھی مومن تھے آپ کے ساتھ ایمان لانے والے, ان سب کو بچا لیا. بِرَحْمَةٍ مِنَّا, ہماری رحمت سے. میں نے رمضان میں بہت تفصیل سے سمجھایا ہے یہ بات کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا, کسے جائے گا؟ اللہ کی رحمت سے جائے گا. یہاں تک کہ حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے, اللہ کے رسول, میرے محبوب, تم بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا الا ان يتغمدني الله برحمت مني, اگر اللہ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ نہ لے, کور اپ نہ کر لے, میں بھی داخل نہیں ہو سکتا ہوں. معلوم ہوتا ہے رحمت ہوگی تو داخل ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ دوسری جگہ پر تو کہا تم عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے, اس سے پتا چلتا ہے عمل سے جائے گا, اس سے پتا چلتا ہے رحمت سے جائے گا. پھر دونوں آیتوں میں اپوزیشن ہو گئی, کیا بات ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ تم نماز پڑھتے ہو, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, تم ذکر کرتے ہو, اللہ کی رحمت ہے, تم سب یہاں تفسیر میں بیٹھے ہو, یہ اللہ کی رحمت سے بیٹھے ہیں, ورنہ اللہ نہ چاہتا تو کسی کو توفیق نہ دیتا. یہاں تک کہ تم عمل کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ گے, تو تم سب نے دنیا میں جتنا بھی عمل کیا ہے اللہ کی رحمت سے کیا ہے, تو اللہ کی رحمت ہی سے جنت میں جاؤ گے. اب کیا ہوگا؟ فرمایا جتنا عمل کیا ہے دنیا میں اس کے حساب سے تمہیں جنت میں تو چلے گئے رحمت سے, لیکن اب دنیا میں جتنا عمل کیا ہے اس کے حساب سے تمہیں سٹیٹس ملے گا, رینک اور درجے ملیں گے, کہ اتنا عمل کیا اتنے درجے پر جنت تم کو مل جائے گی. تو عمل بھی ہو گیا, رحمت بھی ہو گئی. برحمت منا واخذت الذین ظلموا الصیحۃ, ہم نے ان ظالموں کو ایک چیخ سے پکڑ لیا. اس آیت میں چیخ کا ذکر ہے, سکریمنگ. سورہ آراب میں فاخذتہم الرجفہ, زلزلے, ارتھ کویک کا ذکر ہے انہی لوگوں کے لیے. اور سورۃ الشعراء میں فاخذہم عذاب یوم الذلہ, سایہ, شیڈوز کا عذاب آیا ان پر, شیڈو سے عذاب آیا. اب تم تفسیر نہیں سمجھو گے, نہیں بیٹھو گے, تم کنفیوز ہو جاؤ گے, اور جو خالی تفسیر ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ تو اور پریشان ہو جائے گا. اسی لیے کہا کسی عالم کے پاس بیٹھ کر تفسیر کو سیکھا جاتا ہے, کہ ایک ہی قوم ہے, مدین والے یا ایکا والے جو بھی ہو, واصحاب الایکا واصحاب مدین, یہی قوم. ان پر ایک جگہ پر تو کہا زلزلے کا عذاب آیا, اور ایک جگہ پر کہا کہ یہاں پر چیخ اور اسکریم کا عذاب آیا, اور ایک جگہ پر فرمایا شہدوں سے عذاب آیا, بادل سے عذاب آیا. یہ کیا بات, تین الگ الگ آیت, تین عذاب ڈیفرنٹ, حالانکہ اللہ کے ایک ہی عذاب میں آدمی ختم ہو جاتا ہے, پھر تین عذاب کیسے؟ اس کو سمجھے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان لوگوں میں بڑا غرور تھا, بہت غرور. کیا غرور تھا؟ آپ نے پڑھا سورہ شعراء میں ہے, لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ, کیا کہہ رہے؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا, دو میں سے ایک کام کرو, یا تو ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. کیا کہہ رہے؟ ہمارے اپنی قوم کے مذہب میں آ جاؤ، تمہارے مذہب کو چھوڑو، ایک اللہ کو، ان سارے بتوں کی عبادت کرو. اگر یہ نہیں کرتے تو دوسرا کام، لنخرجنک، ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے، بگائیں گے یہاں سے، یا شعیب، اے شعیب، اپنے شہر سے بگائیں گے. اللہ نے کہا تم میرے نبی کو نکالتے ہو، یو چیزنگ آؤٹ مائی نبی، مائی پروفٹ، تم اس کو نکالو گے، اس سے پہلے میں تم سب کو ہی نکال دیتا ہوں. کہ اللہ پاک نے ان کے لیے فاخذتهم الرجفة، ایسا زلزلہ دیا کہ وہ زمین ختم ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو یہ عذاب ملا پہلے کہ تم میرے نبی کو نکالنا چاہتے ہو، یہ پرائڈ، تکبر ہے. اس تکبر پر پہلے تمہیں شیکنگ یو، ایسا ہلایا ان کو. اور پھر گزشتہ ہفتے آپ نے سبق میں کیا پڑھا، انہوں نے کیا کہا تھا، قالو یا شعیب، تمہاری نماز، الصلاۃ کا تامرک، تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے ہمیں شرک کرنے سے، تمہاری نماز ہمیں کہتی ہے کہ تم ایسے ناپ ٹول میں کمی نہ کرو. گویا غرور پر کہہ رہے، ہم تو باپ دادا کی بات کو مانیں گے، تمہاری نہیں مانیں گے. تو اللہ پاک نے وہاں پر ان کے غرور پر، تکبر پر، اب دوسرا عذاب سیم ٹائم ہے، سیم ٹائم، ایک تو زلزلہ آیا، پھر جبرائیل علیہ السلام یا اللہ کا کوئی فرشتہ، یا اس زلزلے میں ایسی آواز تھی کہ ان کے دل پھٹ گئے، دل جو ان کے تھے نا وہ آواز سے پھٹ گئے، ایسی آواز تھی. اور پھر دوسری جگہ کیا ہے سورہ شعراء میں، فاخذہم عذاب یوم الذلہ، کیا ہوا، فور سیون ڈیز، اتنی گرمی کہ دنیا میں ایسی گرمی نہیں تھی، ہاٹ، اس گرمی سے سمندر کا پانی، ریور کا پانی، پوری بستی میں پانی کا قطرہ نہیں، ان کی زبانیں سوکھ رہی ہے، یہ مر رہے ہیں. سات دن ہو گئے، ساتویں دن میں، ساتویں دن میں اللہ نے اوپر ایک بادل بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا دوسری جگہ قرآن میں، فاسکت علینا، شعیب علیہ السلام کہہ رہے تھے نا، مان جاؤ میری بات، نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا. ہاں ہاں ہاں، چلو چلو، بہت سچے ہیں تو لاؤ، فاسکت علینا کسفا من السما، آسمان سے بادل ہم پر گراؤ. کیا کہہ رہے تھے؟ آسمان سے بادل ہم پر گراؤ، چلو بتاؤ. تو اللہ پاک نے کہا میرے نبی کو تم تکبر کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے، اب سات دن کے بعد ایسا بادل آیا جس کے اندر میں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک تھی، بالکل کالا بادل تھا، کالا کالا بادل. یہ سمجھے کہ گرمی سے ہم نکل کر کے ساری بستی والے اب اس بیماری میں، پریشانی میں نکلے گھر سے باہر، کہاں پر گئے، اس بادل کے نیچے کھڑے ہو گئے ٹھنڈک میں. چونکہ کیسا ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن ہو، آپ نے کبھی کیا کہتے ہیں سعودی وغیرہ کا سفر کیا، آپ کو پتا ہوگا کہ باہر چلے تو کتنی گرمی، اور اچانک آپ اپنے ایئر کنڈیشن کے روم میں جاتے کتنا اچھا لگتا ہے، تو کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ بہت گرمی ہے، چلو اس بادل کے نیچے. پوری بستی جمع ہو گئی اس بادل کے نیچے، اور اس بادل کے اندر سے ان کے لیے آگ برسی، جل گئے، ختم ہو گئے. گویا اللہ پاک نے ایک ہی قوم کو ان کے تکبر پر زلزلہ بھی دے دیا، چیخ کا آواز بھی آیا، اور بادل کے نیچے انہیں ختم کر دیا کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے. اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے، کوئی الگ الگ عذاب نہیں ہے، بات سمجھ رہی ہے. اللہ نے ایک ہی مرتبہ میں ان کو تین عذاب دے دیا. یہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تینوں آیت کو جمع کر کے قرآن کی آیت کی روشنی میں اس کو سمجھایا، فرمایا کہ نجینا شعیبا واخذت الذین ظلموا الصیحہ، چیخ نے ان کو پکڑ لیا، فاصبحوا فی دیارہم جاسمین، وہ تو پھر اونڈے ہی اونڈے گرے پڑے ہوئے ہیں سب، کالم یغنو فیہا، گویا کہ پہلے تھے ہی نہیں، نہ مال نہ مکان کچھ بھی، پہلے تھے ہی نہیں، کالم یغنو فیہا، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہیں، بستی ایسی ختم ہو گئی، ایک آدمی بچہ چلنے والا نہیں، ایک جانور تک، ایک پرندہ تک نہیں. کالم الا بعدل لمدین کما بعد السمود، سنو میں کیا کہتا ہوں ہر وقت، الا جب آتا ہے نا تو یہ کہ حروف ڈنڈا ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں الا، اللہ قرآن میں واقعے کو بیان کر کے نصیحت کر رہا ہے، اتنی نصیحت ہے، الا سن لو، بعدل لمدین کما بعد السمود، اے مکہ والو تم میرے نبی کو ستاؤ گے تو مدین تم سے دور نہیں ہے،
اس لیے کہ تم ہر وقت بزنس کرنے کے لیے جاتے ہو، تجارت کے لیے اسی راستے سے جاتے ہو۔ جیسا کہ قوم ثمود دور ہے، مدین والے دور نہیں ہیں۔ اگر تم نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تو اللہ میں وہی ہوں جو ان کو عذاب دیا، وہ تمہیں دوں گا۔ اور یہی نصیحت قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ تم میرے نبی کے خلاف کرو گے تو یاد رکھو ختم کر دیا جائے گا۔ اور آخری حدیث، آپ جب سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں نا وہاں مدینہ منورہ میں، تو وہاں لکھا الاسلام تعرضو الی المدینہ کما یعرضو الحیتو الی جوہرہا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلا ہے، وہ اسلام دوبارہ کہاں آ جائے گا؟ مدینہ منورہ میں۔ جیسا کہ سانپ صبح نکلتا ہے، اللہ کے نبی مثال دیتے ہیں سانپ سے، کسے بھائی؟ سانپ سے۔ کما یعرض الحی حی حی من سانپ، جیسے سانپ صبح اپنے بل اور سوراخ سے نکلتا ہے، جا کر کھاتا پیتا ہے، پھر شام میں کہاں چلا جاتا ہے؟ اپنے بل میں، اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا اسلام یہاں سے نکلا ہے، مکہ اور مدینہ سے، ساری دنیا میں ایک وقت آئے گا یہ اسلام دوبارہ کہاں جائے گا؟ مدینہ میں۔ اور ویسے ہی کافر لوگ دنیا میں عام ہو جائیں گے۔ اب سوال ہوتا ہے، میرے نبی نے اسلام کو سانپ سے کیسی ریزمبلنس اور مشابہت دی؟ سانپ سے کیوں؟ کوئی اور چیز سے کیوں نہیں دی ہے؟ کبھی سوچا بھی آپ؟ سانپ سے مثال دی اسلام کی؟ فرمایا ہاں، جس طرح سانپ نکلتا ہے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، اس پر پتھر پھینکتے ہیں، اے ٹیبن والا یہ تو، اے داڑھی والا ہے، اے کرتے والا ہے، یہ ایسا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ برقع پہنا ہے اس عورت نے۔ فرمایا جیسے آدمی سانپ سے نفرت کرتا ہے، اس پر پتھر پھینکتا ہے، اسے عداوت کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، فرمایا میرا اسلام ایک وقت ایسا آئے گا جیسے سانس سے نفرت کی جاتی ہے، لوگ میرے اسلام سے نفرت کریں گے تو یہ اسلام دوبارہ مدینہ منورہ میں آ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام پر باقی رکھے اور اسلام پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وبارک وسلم تسلیما۔ ان شاء اللہ آئندہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو بھی دعوت دیں، تفسیر سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت بہت بات جاننے کی ملتی ہے۔ بیان میں ایک ہی موضوع ہوتا ہے، تفسیر میں بہت سارے موضوع ہوتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، اللہ قرآن کے صدقے ہماری مغفرت فرما، یا اللہ تیرے نبی کے صدقے ہماری مغفرت فرما، قرآن کے صدقے ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں، زندگیوں میں سکون نصیب فرما، قرآن اور حدیث کے صدقے اے اللہ دنیا بھی ہماری بنا دے، قبر بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، جہنم سے ہم سے بچا لے، جہنم سے ہم کو بچا لے، جہنم سے ہم کو بچا لے۔ اللہ استقامت علی الدین نصیب فرما، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والوں میں سے بنا۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، سننا قبول فرما، عمل کرنا قبول فرما۔ اللہ یہ لوگ دور دور سے آئے ہیں تفسیر کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، سب کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، اللہ زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بھی بیمار ہو جہاں کہیں، ہسپتال میں، گھر میں، اے اللہ اس مجمع میں سب کو شفا عطا فرما، سب کو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ میری والدہ کو بھی شفا عطا فرما، میری والدہ کو شفا عطا فرما، عفو عافیت نصیب فرما، جن کے والدین حیات ہیں عافیت نصیب فرما، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے دوست و احباب، متعلقین، مجھ سے محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے پوری دنیا میں جہاں جہاں ہو، میرے مریدین جہاں جہاں ہو، جتنے بھی ہے محبت کرنے والے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو عفو عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری، اے اللہ جتنی بھی ضرورتیں ہیں، جائز ضرورتیں تو پوری فرما، یا اللہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے تفسیر کرنے کو قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی بات جو کہی جاتی ہے اللہ ہمیں کہنے والے کو بھی قبول فرما، سننے والے کو بھی قبول فرما، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ بنا، قبر میں بھی نجات کا ذریعہ بنا، اور قیامت کے دن بھی نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ میری موت آئے وہاں تک تیرے قرآن سے مجھے محبت نصیب فرما، قرآن سے شغف نصیب فرما، قرآن کی تفسیر کے لیے اور حدیث کے ساتھ مجھے اللہ محبت نصیب فرما، اور اللہ مرتے دم تک اس کو بیان کرتا رہوں تو قبول فرما۔ صلی اللہ
اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آل وصحبہ اجمعین.